وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، ابھی فضیلت الشیخ مولانا احمد سراج صاحب سے آپ نے ایک انتہائی قیمتی خطبہ سنا، جس میں نماز کی اہمیت، فرضیت اور فضیلت پر بڑی مدلل بحث تھی. اللہ تبارک و تعالی اس خطبے کو اپنی رضا عطا فرمائے اور قبول فرما لے اور ہم سب کو نمازی بنائے. میرے بھائیوں، نماز کی اہمیت کا اس وقت علم ہوگا جب قیامت کا دن ہوگا، اور اس نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا نور عطا فرمائے گا، کیونکہ قیامت کے دن ہر طرف تاریکی ہوگی، اور بالخصوص وہ مقام جس پر سب نے گزرنا ہے، پل صراط جو جہنم کے اوپر قائم ہے. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ادق من الشعرۃ واحد من السیف، وہ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ کاٹنے والا ہے. وہ جہنم کے اوپر قائم ہے اور جنت کی طرف جانے والا یہ واحد راستہ ہے، اس پر سے سب نے گزرنا ہے. اس پر تاریکی ہوگی، اندھیرا ہوگا، تو اس نماز کا فائدہ اس وقت آپ کو معلوم ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام پہ نور عطا فرمائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من حافظ علی الصلوات کانت له نورا وبرهانا ونجاتا یوم القیامہ، جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن نور عطا فرمائے گا. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بشر المشائین فی الظلم بنور تام من یوم القیامہ، جو لوگ تاریکیوں میں اور اندھیروں میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں انہیں قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے دیجیے. صحابہ اکرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کا یہ حکم سنا تو وہ معاشرہ ایسا نمازی ہو گیا کہ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک حدیث بیان کی تھی کہ قرب قیامت ایک وقت آئے گا کہ ایک دن ایک سال کا ہوگا، ایک دن ایک مہینے کا ہوگا، اور ایک دن ایک ہفتے کا ہوگا. یہ ایک بڑی عجیب بات تھی کہ ایک دن اتنا پھیل جائے کہ وہ سال کے برابر ہو جائے، اور ایک دن اتنا پھیل جائے کہ ایک مہینے کے برابر ہو جائے. صحابہ اکرام نے یہ حدیث سنی تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کیسے ہوگا، اس کی منطقی اور سائنسی توجیہ کیا ہے. ہاں، پیغمبر علیہ السلام سے ایک ہی سوال کیا، کیف نصلی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نے وہ وقت پا لیا کہ ایک دن پورا ایک سال کے برابر ہے تو ہمیں تو یہ بتائیے کہ ہم نماز کیسے پڑھیں، نمازوں کے اوقات کیا ہوں گے. تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، بس اتنے ہی وقت کے فاصلے سے نماز پڑھتے رہنا، جو فاصلہ اور جو وقت عام نمازوں کے درمیان ہوتا ہے، یہ اس معاشرے میں نماز کی اہمیت کی دلیل ہے. کہ پیغمبر علیہ السلام کی یہ عجیب حدیث سن کر صرف نماز کا سوال کیا کہ ہم نماز کیسے پڑھیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسا ہی نمازی بنا دے، میرے دوست اور بھائیو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحدث معنا ونتحدث معه فاذا اذن للصلاه قام كانه لا يعرفنا ولا نعرفه، کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں بیٹھے ہوتے، ہم سے گفتگو فرما رہے ہوتے، یوں ہی مسجد سے اذان کی آواز آتی تو پیغمبر علیہ السلام یوں کھڑے ہو جاتے کہ گویا آپ ہمیں جانتے ہی نہیں اور ہم آپ کو نہیں جانتے، اس قدر نماز کی اہمیت ہے. سلمان فارسی فرماتے ہیں یہ کافی عمر انہوں نے پائی ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی بہت سال یہ زندہ رہے، اور فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے کسی نماز میں ایک وقت ایسا یاد نہیں کہ مسجد میں اذان ہو چکی ہو اور مجھے وضو کرنا ہو، میں وضو کر کے پہلے تیار بیٹھ جاتا تھا. تو یہ سلف صالحین میں نماز کا اہتمام تھا. تو جیسا ہم نے سنا اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں نمازی بنائے، ہماری اولادوں کو اور بھائیوں کو صحیح معنی میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث نمازی کے حوالے سے مجھے یاد آئی، یہ طبرانی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ رَجُلٌ لَّيُصَلِّي سِتِّينَ سَنَةً وَلَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ 60 سال کے نمازی ہوتے ہیں اور ان کا ایک سجدہ قبول نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ایک نماز قبول نہیں کرتا، حالانکہ 60 سال وہ نماز پڑھ چکے ہوتے ہیں، 60 سال کے نمازی ہوتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ اسی کی تائید میں ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ رَجُلًا لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْتُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، کہ ایک شخص بظاہر جنت والے کام کرتا ہے، لوگوں کو نظر آتا ہے کہ یہ نیک آدمی ہے اور جنت میں جائے گا، بہشتی روح ہے، لیکن وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ قیامت کے دن جہنم میں جائے گا. اس کی کیا وجہ ہے کہ 60 سال کے بعض نمازیوں کا ایک سجدہ بھی اللہ قبول نہیں کرتا، اور بعض لوگ پوری عمر نیک عمل کرتے ہیں اور لوگ یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ نیک ہیں، جنت میں جائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ جہنم میں جاتے ہیں. اس لیے کہ ہم بعض اہم چیزوں پر غور نہیں کرتے. نیکیوں کی قبولیت یہ بہت اہم چیز ہے، لیکن اس کی قبولیت کی کچھ بنیادیں ہیں، اگر ہم کو پوری کریں گے تو اللہ ہماری نیکی قبول کرے گا، اور اگر وہ پوری نہیں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری کسی نماز، کسی سجدے اور کسی روزے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ بے پرواہ ذات ہے، اس نے ایک ضابطہ بنایا ہے، ایک قانون بنایا ہے، اس کی پابندی ضروری ہے. تو میرے بھائیو، سب سے پہلا نقطہ اور بنیادی نقطہ یہ ہے، جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی نیکیاں قبول کرے گا، نمازیں قبول کرے گا، روزے اور حج قبول کرے گا، زکاتیں قبول کرے گا، وہ توحید باری تعالیٰ ہے. میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر 18 انبیاء کا ذکر کیا اور ان کا نام لینے کا فرمایا کہ اگر ان انبیاء نے بھی شرک کر لیا تو ان کی بھی ساری نیکیاں برباد کر دوں. ان میں نوح علیہ السلام جیسے نبی بھی ہیں جنہوں نے 1000 سال کے قریب اللہ کی عبادت کی اور تقریباً اتنا عرصہ اللہ کی توحید کو پہنچایا. فرمایا کہ اگر یہ بھی شرک کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی ساری نیکیاں برباد کر دے گا. جن میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، جد الانبیاء ہیں، جو بہت بڑے اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، اور بہت سے انبیاء کا ذکر ہے، بلکہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے بلا استثناء ہر نبی کے بارے میں فرمایا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف یہ وحی کی جا رہی ہے، اور آپ سے پہلے ہر نبی کو ہم بتا چکے ہیں اور ہر نبی کی طرف وحی کر چکے ہیں کہ انبیاء کی جماعت، کو تمہارے اعمال بڑے عظیم ہیں، برگزیدہ ہیں، قوموں کے لیے نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں، لیکن اگر تم نے بھی شرک کر لیا تو تمہاری بھی ساری نیکیاں برباد کر دوں. اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے کہ اللہ نے آپ کو بھی مخاطب کیا، حالانکہ یہ بات معلوم ہے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی نبی سے شرک کا کوئی امکان نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے، اللہ مجھے سمجھا رہا ہے کہ اگر انبیاء کے اعمال بھی ایک ذرہ کے برابر شرک کی ملاوٹ اور آمیزش سے برباد ہو سکتے ہیں تو تم کس بات کی مولی ہو، تمہاری نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی، ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے سب سے بنیادی بات توحید باری تعالیٰ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اسی مضمون کی تائید ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم یوم الاثنین یوم الخمیس. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں دو دن روزہ رکھا کرتے تھے, نفلی روزہ, ایک پیر کے دن اور ایک جمعرات کے دن. ایک دفعہ کچھ صحابہ آپ کے پاس گئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ ان دو دنوں کو روزے کے ساتھ خاص کیوں کرتے ہیں, یہ پیر اور جمعرات کا روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ھذان الیومان یرفع فیہما العمل الی اللہ, یہ وہ دو دن ہیں جن دو دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بندوں کی نیکیاں پیش ہوتی ہیں, بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں, ہر ایک کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں, اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. فاحب ان یرفع عملی وانا صائم, تو میں یہ چاہتا ہوں, میری یہ خواہش ہے کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو ان میں روزہ بھی شامل ہو, کیونکہ روزہ بڑی مقدس عبادت ہے, بڑی افضل عبادت ہے. میرے دوست اور بھائیو, اس مقام پر میں اپنے آپ کو اور آپ کو وصیت کرتا ہوں نفلی روزے کی, کہ نفلی روزوں کا اہتمام کیا کیجیے, یہ بڑی اہم ترین عبادت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ بینہ وبین جہنم سبعین خریفا, جو شخص اللہ کے لیے ایک روزہ رکھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت کے بقدر دور کر دیتا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مضمون یوں بیان فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے ایک روزہ رکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جیسے کوا جب پیدا ہوتا ہے تو پرواز شروع کر دے اور مرنے تک پرواز کرتا رہے تو جتنا فاصلہ وہ طے کرے گا اتنے فاصلے کے بقدر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے دور کر دے گا. تو اس لیے فرمایا کہ میری یہ چاہت اور خواہش ہے کہ جب میری نیکیاں اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو ان میں روزہ بھی شامل ہو. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جس بندے کی نیکیاں اللہ کے ہاں پہنچتی ہیں اور اللہ کے سامنے پیش ہوتی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ازراہ محبت اور رحمت فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ سب کو معاف کرتے جاؤ, جس جس کی نیکیاں آ رہی ہیں قبول کرتے جاؤ اور معاف کرتے جاؤ, لیکن دو انسانوں کی نیکیاں نہ قبول کرنی ہیں نہ ان کے گناہوں کو معاف کرنا. یہ کون سے دو انسان ہیں؟ فرمایا کہ اللہ مشرک, ایک مشرک ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا, اس کے روزے, اس کی نمازیں, اس کے حج, اس کی زکاتیں, اس کے نفل, اس کے تہجد, اس کے فرائض, اس کا جہاد, اس کی دعوت کوئی چیز قبول نہیں کرتی. اور دوسرا انسان فرمایا کہ والذی وجدت بینہ وبین اخیہ الشحناء, دوسرا وہ انسان ہے جس کے دل میں اپنے کسی بھائی کے خلاف کوئی کدورت ہو, نفرت ہو, بغض ہو, یا عداوت ہو, یا کینہ ہو, یا فراڈ کی نیت ہو, تو ایسے انسان کو بھی معاف نہیں کرنا اور اس کی نیکیاں قبول نہیں کرنی. تو یہ حدیث بھی دلیل ہے کہ مشرک انسان کے لیے نہ کوئی معافی ہے اور نہ اس کے نیکیوں کی قبولیت ہے. تو میرے دوست اور بھائیو, ان دلائل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمیں جو سب سے پہلی توجہ دینی چاہیے وہ عقیدہ توحید پر دینی چاہیے, شرک کی غلاستوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور توحید کو سمجھیں اور توحید کے نقطے کو قبول کریں, یہ ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو کچھ دیر ساتھ ساتھ چلتے گئے, معاذ سوار ہیں اور آپ ساتھ پیدل جا رہے ہیں. اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ اس لیے آیا ہوں کہ کچھ تمہیں خاص ہدایت دینے آیا ہوں. فرمایا کہ انک لتاتی قوما من اہل الکتاب, آپ جس علاقے میں ایک داعی کی حیثیت سے جا رہے ہیں وہ اہل کتاب کا علاقہ ہے, مشرکین کا علاقہ ہے. فلیکن اول ما تدعوهم الیہ شہادت ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ, سب سے پہلے جو ان کو دعوت دینی ہے وہ یہ دینی ہے کہ اللہ ایک ہے, ایک اللہ کی وحدانیت کی گواہی دو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, ان کی رسالت کی گواہی دو. اس کے بعد فرمایا کہ فانہم اطاعوک لذلک فاعلمہم بان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی یوم واللیلہ, اگر وہ توحید کی دعوت کو قبول کر لے, اس میں 2 دن لگے, 2 مہینے لگے, 2 سال لگے, جب وہ توحید کی دعوت کو قبول کر لے پھر ان کو بتانا کہ تم پر نمازیں بھی فرض ہیں, اور اگر نماز کی دعوت کو قبول کر لے تو پھر ان کو بتانا کہ تم پر زکات بھی فرض ہے. دیکھیں شرعی احکام کس طرح آپس میں مربوط ہیں. لیکن فرمایا کہ نماز کا درس اس وقت تک نہیں دینا جب تک ان کی توحید راسخ نہ ہو جائے اور جب تک یہ توحید کو سمجھ نہ لے اور توحید کو قبول نہ کر لے, اس لیے کہ نماز کی قبولیت جو ہے وہ تو توحید پر قائم ہے. توحید درست ہوگی, راسخ ہوگی تو نماز قبول ہوگی. توحید میں خلل آ گیا, اضطراب آ گیا, ایک ذرہ کے برابر شرک کی آمیزش ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ کسی نماز کو، کسی سجدے کو اور کسی نفل یا فرض کو قبول نہیں کرے گا. یہ شرعی احکام کی ترتیب ہے جس سے عقیدہ توحید کی اہمیت واضح ہوتی ہے. میرے دوست اور بھائیوں، توحید کیا ہے؟ بس یہ انتہائی اختصار کے ساتھ بتاؤں آپ کو تاکہ اس عقیدے کو سمجھنے اور قبول کرنے میں ہمیں آسانی ہو، کیونکہ یہ تو پورے دین کی اساس اور بنیاد ہے. فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، نبوتیں قائم کی، رسالتیں قائم کی، کتابیں نازل کی، صحیفے نازل کیے، ہر قوم میں رسول بھیجا. جبریل امین کو بار بار وحی لے کر زمین پہ آنا پڑا صرف ایک مسئلے کی خاطر. ہر نبی کی ایک دعوت تھی کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہر طاغوت کا انکار کرو. یہ توحید کے لیے ضروری ہے، ایک اللہ کی عبادت اور طاغوت کا انکار، ایک اللہ کی عبادت اور ہر طاغوت کا انکار، یہ توحید کا ضروری نقطہ ہے. تو توحید کیا ہے؟ اگر توحید کو سمجھنا ہے تو ایک ہی کلمہ دین اسلام کا کافی ہے، جس کو پڑھ کر لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. یہ توحید کی بنیاد ہے، اس کو آپ سمجھ لیں تو پوری توحید آپ سمجھ سکتے ہیں. لا الہ الا اللہ کے معنی پر غور کرو میرے دوستو. ہم نے اس کلمے کو اس مقصد کے لیے تو رکھا ہے کہ اس کا خوب ورد کریں اور خوب اس کلمے کو پڑھیں، بار بار پڑھیں اور تسبیحات کی تسبیحات ختم کر دیں، لیکن اس کے معنی پر ہم غور نہیں کرتے. حالانکہ جب تک اس کے معنی کو آپ نہیں سمجھیں گے، اس کے ذکر اور ورد کا کیا فائدہ؟ پھر تو آپ نے اسلام کو نہیں سمجھا اور توحید کو نہیں سمجھا. یہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ وہ کلمہ ہے جسے پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے. یہ لا کیا ہے؟ ایک عرصے سے آپ کویت میں مقیم ہیں، اتنی عربی تو آپ کو آتی ہوگی کہ لا کا معنی نہیں، یہ حرف نفی ہے، تو جہاں آ جائے وہاں ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے. جس مقام پر اس کو داخل کر دو ہر چیز کی نفی کر دے گا، اس چیز کو جڑ سے اکھیڑ دے گا. تو لا الہ کا معنی یہ کہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں. یہاں ہر معبود کی نفی ہو گئی. آگے ان اللہ، یہ اس بات کا جملہ ہے، صرف ایک معبود ہے اور وہ اللہ. تو یہ کلمہ دو چیزوں سے مرکب ہے، دو چیزوں سے عبارت ہے، ایک نفی اور ایک اس بات. نفی ہر معبود باطل کی، اور اس بات صرف ایک اللہ کا، ایک اللہ الہ ہے، ایک اللہ معبود ہے، باقی ہر معبود کی نفی ہے. وہ زمین پر ہو، زمین کے نیچے ہو، زمین کی پشت پر ہو، فضاؤں میں ہو، آسمانوں میں ہو، کہیں بھی ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، کشمیر میں ہو، کہیں بھی ہو، ہر معبود کی اس لا نے نفی کر دی کہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے قابل نہیں، کسی بھی عبادت کے قابل نہیں. چھوٹی عبادت ہو، بڑی عبادت ہو، حج ہو، زکات ہو، ذبح ہو، نذر ہو، نیاز ہو، منت ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، مالی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، کسی عبادت کے قابل کوئی بھی نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے. اگر معبود ہے، برحق معبود، تو وہ ایک ہے اور وہ اللہ رب العالمین، جس کے لیے ہر قسم کی عبادت ہے. سجدہ اس کے لیے، رکوع اس کے لیے، اور خرچ کرنا اس کے لیے، قربانی دینا اس کے لیے، ہر عبادت کے قابل کو ہے. جب تک اس مفہوم کو آپ نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک آپ نے توحید کو قبول نہیں کیا. اس کلمے نے وعدے کر دیا کہ توحید میں دو چیزیں، ایک اللہ کی الوہیت کا اس بات، دوسرا ہر معبود باطل کی نفی. میرے بھائیوں، اگر آپ پوری زندگی اس بات ہی کرتے رہے کہ ایک اللہ ہے عبادت کے قابل، ایک اللہ عبادت کے قابل، اور اس کو عبادت بھی کرتے رہے اور معبود باطل کی نفی نہ کرے، تو تب بھی توحید پوری نہیں ہوگی. اللہ پاک نے فرمایا فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. کہ جو پہلے طاغوتوں کا انکار کرے، ہر معبود باطل کا انکار کرے، اور ایک اللہ کے ساتھ ایمان لائے، تو اس نے اس مضبوط سہارے کو تھام لیا. اس مضبوط سہارے کو دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی. دنیا مخالف ہو جائے، ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن جو سہارا اس نے تھام لیا، اس سہارے کو دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی. دنیا کے لوگ مل کر دنیا میں بھی نقصان پہنچا دیں تو پہنچا دیں، یہ بھی اللہ کی آزمائش کے راستے ہیں، لیکن قیامت کے دن ایسے انسان کے لیے تحفظات ہیں، اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی برکت. قیامت کے دن ساری حکومت انہی لوگوں کی ہوگی جنہوں نے اس توحید کو سمجھ لیا. صحیح بخاری میں حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام سے ایک سوال کرتے ہیں کہ من احق الناس بشفاعتی کے یا رسول اللہ علیہ وسلم, وہ کون خوش نصیب انسان ہے جس کی قیامت کے دن آپ شفاعت کریں گے, قیامت کے دن جس کی آپ سفارش کریں گے وہ کون خوش نصیب ہے. بہت بڑا مسئلہ, بڑا مارکت الآرا مسئلہ ہے. مجھ جیسے گناہگاروں کے لیے پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت ہی تو سب سے بڑا سہارا ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ سوال کیا کہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کسے نصیب ہوگی. ہم نے بڑے قصے کہانیاں بنائے ہوئے کہ فلاں عمل کر لو شفاعت مل جائے گی اور فلاں کام کر لو سفارش حاصل ہو جائے گی, لیکن کبھی یہ پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتائیے کہ آپ کس کی شفاعت کریں گے. یہ سوال صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا. پیغمبر علیہ السلام نے پہلے یہ فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ بڑا عظیم سوال ہے جو مجھ سے آج تک نہیں پوچھا گیا, اور مجھے یہ امید تھی کہ سب سے پہلے جو شخص یہ سوال مجھ سے کرے گا وہ تم ہوگی, کیونکہ تم حدیثوں کے بڑے شیدائی ہو, حدیثوں کے بڑے حریص ہو اور سوال کرنے کے بڑے متمنی رہتے ہو. تو مجھے یہ امید تھی کہ یہ سوال تم ہی پہلے کرو. اب اس سوال کا جواب سنو. فرمایا کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ صادقا من قلبہ. قیامت کے دن میری شفاعت کے قابل اور مستحق صرف وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو صادقا من قلبہ, دل کے اخلاص کے ساتھ, صدق اور سچائی کے ساتھ. یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھے اور دل میں کچھ اور ہو, عقیدہ کچھ اور ہو, عمل کچھ اور ہو, زبان سے کہتے پھریں کہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا, لیکن عمل کچھ اور ہو اور دل میں کچھ اور ہو. نہیں, عمل بھی صادق ہو, عقیدہ بھی صادق ہو, قلب بھی صادق ہو اور زبان سے اس کلمے کا اعتراف کر لے, ایک اللہ کی روحیت کو مان لے, ہر معبود باطل کی روحیت کی نفی کر دے. تو فرمایا کہ اس شخص کو قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہو جائے گی, اور اس شفاعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ اس کلمے کی برکت, یہ اس توحید کی برکت ہے کہ گناہ معاف ہو رہے ہیں. حدیث بداقہ صحیح بخاری میں ہے جس سے اس کلمے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوتا برجل یوم القیامہ, قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اللہ رب العزت فرشتوں سے کہے گا کہ اس کے اعمال پیش کرو. حدیث میں آتا ہے کہ یہ اتاب تسع و تسعین سجنن, 99 رجسٹر پیش کیے جائیں گے, فیہا سیئات, ان 99 رجسٹروں میں اس کے گناہ درج ہوں گے, گناہوں سے لبریز وہ رجسٹر. اور پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ ہر رجسٹر کی لمبائی چوڑائی اور اس کا جو عرض ہے وہ اتنا ہوگا کہ جیسے انسان کی نگاہ کام کرتی ہے, تا حد نگاہ ان رجسٹروں کی طوالت ہوگی اور ان کی کثافت اور ان کا حجم ہوگا. اللہ فرما کے اس کو ترازو میں رکھ دو, ترازو میں ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے. اللہ پوچھے گا انظروا هل له من حسنا, اب اس کی نیکیاں پیش کرو. حدیث میں آتا ہے کہ فتوتا بطاقت, ایک چھوٹی سی پرچی لائی جائے گی, فرشتے کہیں گے اس کی یہ ایک ہی نیکی ہے اور کوئی نیکی نہیں کر سکا. وہ شخص دیکھے گا اور کہے گا کہ این البطاقت من السجلات, یہ چھوٹی سی پرچی ان رجسٹروں کا کیا مقابلہ کر سکتی ہے. فجنادی بالبین الثبور, وہ اپنی موت پکارے گا, چلائے گا میں برباد ہو گیا, میں تباہ ہو گیا, میرے گناہ بہت ہیں, نیکی چھوٹی سی ہے, یہ نیکی ان گناہوں کا کیا مقابلہ کر سکتی ہے. اللہ فرمائے گا کہ اس کا وزن کرو, کیونکہ آج ہر چیز کا وزن ہوگا, چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو, چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو, ان کو تولا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ وہ پرچی ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائے گی اور تولا جائے گا. جب وزن کیا جائے گا تو یہ بات سامنے آئے گی کہ سقرت البطاقہ وطاشت السجلات, وہ پرچی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور رجسٹروں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا, اور رجسٹروں کا پلڑا اتنا اونچا ہو جائے گا کہ ان رجسٹروں کے گرنے کا خدشہ پیدا ہو جائے گا کہیں یہ گر نہ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تفتح علی رؤوس الاشہاد, اس پرچی کو کھولا جائے گا, پوری کائنات کے سامنے لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ منظر سب کے سامنے ہے, حیران ہے کہ یہ پرچی بھاری کیوں ہو گئی, رجسٹر ہلکے کیوں پڑ گئے. جب اس کو کھولا جائے گا کہ اس میں کیا نیکی ہے, فَإِذَا فِيهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, اس پرچی میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ. یہ کیا ہے میرے دوست اور بھائیو, یہ کلمہ صرف اقرار کا نام نہیں ہے. اس شخص کے اعمال میں, بد اعمالیوں میں ہر گناہ تھا, اس نے شرک نہیں کیا تھا, توحید کو قبول کیا تھا, توحید کی معرفت تھی, اس توحید کی برکت سے اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. یہ اس توحید کی برکت, یہ اس کلمے کا وزن ہے. لیکن یہ وزن تب قائم ہوگا, تب حاصل ہوگا, یہ سعادتیں تب حاصل ہوگی جب اس کلمے کے معنی کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں اور اس کے مقتضا پر صحیح طریقے سے عمل کر لیں. تو معنی یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں, کہیں بھی نہیں, صرف ایک ہی معبود برحق ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. یہ توحید, اس انداز کی توحید اور یہ عقیدہ, یہ پیدا کیجئے اقرار کے ساتھ, اپنے اعتقاد کے ساتھ اور اپنے عمل کے ساتھ, کیونکہ اس کے بغیر توحید حاصل نہیں ہو سکتی. تو ہر معبود باطل کی نفی اور ایک اللہ کی الوہیت کا اقرار و اثبات, یہ ہے اس کلمے کا معنی. لا الہ الا اللہ کا مفہوم اور لا الہ الا اللہ کا معنی, ہر طاغوت کی نفی اور ہر طاغوت کا انکار اور ایک اللہ کی الوہیت کا اثبات. تو یہ وہ پہلی اساس ہے جو نیکیوں اور اعمال کی قبولیت کی بنیاد بنتی. جب یہ اساس پیدا ہوتی ہے اور یہ بنیاد حاصل ہوتی ہے تو اللہ تبارک وتعالیٰ ہر نیکی قبول کرتا ہے. ابھی آپ نے سنا کہ 60 سال کا نمازی ہے اور ایک نماز قبول نہیں ہو رہی, اتنا بڑا عمل قبول نہیں ہو رہا. لیکن یہی اگر عقیدہ صحیح ہو اور توحید راسخ ہو تو اللہ رب العزت نہ صرف یہ کہ اعمال قبول کرتا ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اتق النار ولا بشق قطرہ, کہ جہنم سے بچو چاہے آدھی کھجور خرچ کر کے بچو. آدھی کھجور کی کیا ویلیو اور کیا حیثیت ہے, لیکن چھوٹی سی نیکی بھی آپ کو جہنم سے بچا سکتی ہے, شرط یہ کہ بنیاد صحیح ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے ایک کھجور دے دی, آدھی کھجور دے دی, اور اللہ تبارک بتانا کہ ہاں وہ پہنچ گئی, اللہ نے اس کو قبول کر لیا. تو جس نیکی کو اللہ قبول کر لیتا ہے تو یربی ہے کما یربی احدکم فلوبہ, تو اللہ تبارک بتانا اس نیکی کو, اس کھجور کو پالتا, اس کی تربیت کرتا ہے, اس کو بڑھاتا ہے, بالکل اس طرح جس طرح آپ اپنے جانور کے بچے کو پالتے, گھوڑے کے بچے کو پالتے, اونٹ کے بچے کو پالتے. وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے, آپ کی نیکی بھی آہستہ آہستہ بڑھتی ہے, لیکن گھوڑے کے لیے ایک حد مقرر ہے, اس حد پہ پہنچ کے وہ ختم ہو جائے گا, مگر آپ کی یہ نیکی قیامت تک بڑھتی رہے گی, اس کی تربیت ہوتی رہے گی, حتیٰ کہ قیامت کے دن آپ یہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ آپ کی آدھی کھجور آپ کے نامۂ اعمال میں بہت پہاڑ کے برابر پڑی ہوئی ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہ نیکیوں کی قبولیت کی حیثیت ہے, لیکن اس کی اساس کیا ہے؟ اساس جو ہے وہ عقیدہ توحید. ایک اور بنیاد آپ کو بتا کر اپنی بات ختم کروں کہ اعمال صالحہ اللہ تب قبول کرتا ہے جب ہمارے وہ عمل پیغمبر اسلام کے طریقے کے مطابق ہو. اس نقطے سے مغافر ہم بہت سے ایسے عمل کرتے ہیں جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ذکر نہیں اور وہ بدعت کے زمرے میں آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لعن اللہ من احدث حدثاً او آبا محدثا, کہ دو شخص ایسے ہیں جن پہ اللہ کی لعنت برستی. ایک وہ شخص ہے جو کسی بدعت کو جاری کرے اور بدعت کو اپنا لے, دوسرا وہ شخص ہے او آبا محدثا جو کسی بدعتی انسان کو جگہ دے, اس کو پناہ دے, اس کی عزت اور توقیر کرے. تو فرمایا کہ ایسے دو انسانوں پر مسلسل اللہ کی لعنت اور اس کی پھٹکار برستی. اور جہاں اللہ کی لعنت ہوتی ہے وہاں رحمت نہیں ہوتی, جہاں لعنت ہوگی وہاں رحمت نہیں ہوگی, اور جہاں رحمت ہوگی وہاں لعنت نہیں ہوگی. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. تو میرے دوستوں اور بھائیوں, ایسے انسان کی کوئی نیکی اور کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا جب تک ہمارے اعمال پیغمبر اسلام کے طریقے, آپ کی اسوہ حسنہ اور آپ کی سنت کے مطابق نہ ہو. میں آپ کے سامنے دو مثالیں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ ان کا تقابل کر سکیں. اور مسئلے کو سمجھ سکیں. مسئلہ آسان ہو, اس کا فہم آسان ہو. دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, ایک شخص کا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ فلان یصوم الدہر, فلان شخص زمانے بھر کے روزے رکھتا ہے, زمانے بھر کے روزے, کبھی افطار نہیں کرتا, ہر روز اس کا روزہ ہوتا ہے, نفلی روزے رکھتے رہتا ہے. عمل تو بہت بڑا ہے, ہر روز کا روزہ رکھنا بہت بڑا عمل ہے اور بڑا قابل قدر عمل نظر آتا ہے. لیکن پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لا صام ولا افطر, اس کو جا کے خبر دے دو کہ نہ تمہیں روزے کا اجر ملے گا نہ افطار کا اجر ملے گا, تم نے کچھ بھی نہیں کیا, تمہارے اس عمل کی کوئی حیثیت ہی نہیں. حالانکہ عمل تو ڈھیروں کی شکل میں, ہر روز روزہ, ہر روز روزہ بہت بڑا عمل ہے اور بڑا گراں قدر عمل نظر آتا ہے, لیکن پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کچھ بھی نہیں, کوئی اجر نہیں, اللہ قبول ہی نہیں کرے گا. وسلم کا فرمان ہے, آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ این انتم من الایام البیض الغر الثلاث, کہ تم ہر چاند کی تین روزوں سے کیوں غافل ہو؟ چاند کی 13ویں تاریخ کا روزہ, 14ویں تاریخ کا روزہ اور 15ویں تاریخ کا روزہ, ایام بیض, ان سے کیوں غافل ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام الایام البیض فکانما صام الدہر, جو شخص یہ ایام بیض کے تین روزے رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا اجر دے گا کہ گویا اس نے زمانے بھر کے روزے رکھ لیے. اب آپ تقابل کریں, ایک طرف ایک شخص ہے زمانے بھر کے روزے رکھتا, اس کی 70 سال عمر ہے, 70 سال کے روزے, اور ایک طرف ایک شخص ہے جو ہر مہینے کے صرف 3 روزے رکھتا ہے. یہاں پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا, اور یہاں فرما رہے ہیں کہ گویا تم نے زمانے بھر کے روزے رکھ لیے, فرق کیا ہے؟ میرے دوستوں اور بھائیوں, عمل بہت ہے یہاں, اور یہاں عمل تھوڑا ہے, یہاں عبادت بہت بڑی ہے, یہاں عبادت بہت تھوڑی ہے, لیکن شریعت نے عبادت کی قلت اور کثرت پر اس انداز سے کبھی بحث نہیں کی. یہ شریعت کی نظر ہی نہیں, شریعت تو یہ دیکھتی ہے کہ کس کا عمل اور کس کی نیکی اس آئیڈیل, اس اسوہ اور نمونے کے مطابق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے چن کر پوری کائنات کے سامنے پیش کیا ہے, اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زمانے بھر کے روزے پیغمبر اسلام کی سنت اور پیغمبر اسلام کے منہج کے خلاف ہے, اور یہ 3 روزے پیغمبر اسلام کی سنت کے مطابق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی یہ تاریخوں کے یہ 3 روزے رکھا کرتے تھے. یہ پیغمبر اسلام کی سنت ہے, یہ پیغمبر اسلام کی سنت کے خلاف ہے. یہاں آپ نے فرما دیا کچھ نہیں ملے گا, حالانکہ نیکی بہت بڑی ہے, اور یہاں آپ نے فرما دیا کہ اس چھوٹے سے عمل سے اللہ اتنا نواز دے گا, اتنا اجر دے گا کہ گویا تم نے زمانے بھر کے روزے رکھے. اس کی توجیہ یوں ہے, کیونکہ یہ کم از کم زمانے بھر کے روزے, کہ جو 3 روزے رکھے گا تو ہر نیکی کا کم از کم اجر 10 گنا ہے. تو 3 روزے رکھو گے 30 ہو جائیں گے, ہر مہینے رکھو گے تو گویا زمانے بھر کے ہو گئے, زندگی بھر کے ہو گئے, لیکن یہ کم از کم نیکی ہے, کیونکہ شریعت میں انسان جو نیکی کرتا ہے اس کا کم از کم صلہ جو ہے وہ 10 گنا ہے. اللہ جہاں تک چاہے بڑھا دے, 70 گنا کر دے, 700 گنا کر دے, الا ما شاء اللہ, جہاں تک اللہ چاہے, لیکن یہ کم از کم اجر. تو دونوں حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی, ان کا تقابل کیجیے کہ آخر فرق کیا ان دونوں چیزوں میں. ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, یہ بھی تقابل کی آپ کو دعوت دیتا ہوں. صحیح بخاری کی روایت ہے, 3 صحابہ تھے تقوی اور پرہیزگاری کے نور سے آراستہ, راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے, اتنا قیام کرتے کہ ان کے پاؤں سوج جاتے تھے, رو رو کر آنکھوں کے نیچے نشان بن چکے تھے, اتنے پرہیزگار صحابہ تھے. دل میں خیال آیا کہ دن بھر پیغمبر اسلام کو دیکھتے ہیں, پیغمبر اسلام کی نمازیں دیکھتے ہیں, آپ کے حالات دیکھتے ہیں, آپ کے عمل دیکھتے ہیں, ان کی اقتداء کرتے ہیں, لیکن رات کو ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں اور پیغمبر اسلام اپنے گھر میں ہوتے ہیں. کیوں نہ پیغمبر اسلام کی رات کی عبادت اور رات کے طریقہ کار کو معلوم کریں, تاکہ رات کی عبادت میں بھی پیغمبر اسلام کی اتباع حاصل ہو جائے. اس جذبے کے ساتھ اپنے گھر سے آئے اور پیغمبر اسلام گھر پہنچ گئے. نبی اسلام گھر میں موجود نہیں تھے, پیغمبر اسلام کی بیوی امہات المؤمنین وہ گھر میں موجود تھی. ان سے پردے کے پیچھے سوال کیا کہ پیغمبر اسلام کی رات کی عبادت کا ہم کو بتایا جائے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, فلما اخبروا فکانہم تقالوها, جب انہیں خبر دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی یہ عبادت ہے, تو انہوں نے پیغمبر اسلام کی اس عبادت کو کم سمجھا. یہ تو بہت تھوڑی عبادت ہے, یہ تو بہت کم عبادت ہے, کم سمجھا اس کو. پھر خود ہی آپ اس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ عبادت کم اس لیے ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین جو رات کی عبادت ہے وہ داؤد علیہ السلام کی عبادت, کہ وہ رات کے اول حصے میں سو جاتے تھے, ثم یقوم ثلثہ, پھر رات کا چھٹا حصہ وہ جاگتے اور اللہ کی عبادت کرتے. فرمایا کہ سب سے بہترین عبادت داؤد علیہ السلام کی عبادت, تو انہوں نے اس عبادت کو تھوڑا سمجھا, اور پھر خود ہی کہتے ہیں کہ یہ عبادت کم اس لیے ہے کہ پیغمبر اسلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے رسول ہیں, قدم قدم پر آپ کے لیے بشارتیں ہیں, جنت کی خوشخبریاں ہیں, اور ہم تو گناہ گار ہیں, ہمیں چاہیے کہ آپ سے زیادہ عبادت کریں. چنانچہ ایک شخص نے کہا کہ آج کے بعد, اما انا فاصلی ولا ارقد, آج کے بعد میں رات کو کبھی نہیں سوؤں گا, پوری رات مصلی کی پشت گزاروں گا اور اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا. دوسرے نے کہا کہ اما انا فاصوم ولا افطر, آج کے بعد میں روزے رکھوں گا, نفلی روزے, اور کبھی افطار نہیں کروں گا. اور تیسرے نے کہا کہ اما انا فاعتذر النساء, میں آج کے بعد گھر نہیں جاؤں گا, اپنی بیویوں کو چھوڑ دوں گا اور مسجد کے کونے میں اعتکاف بیٹھ جاؤں گا, پوری عمر مسجد میں گزاروں گا. یہ تینوں کا عزم تھا. بظاہر یہ عزم بڑا قابل قدر نظر آتا ہے, رات بھر کی عبادت, شب بیداری, زمانے بھر کے روزے اور پوری عمر مسجد میں گزارنا, پوری عمر مسجد میں قیام کرنا, مسجد میں گزارنا بہت بڑی نیکی, بہت بڑی نیکی ہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے سوال کیا کہ اس کائنات میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے اور سب سے بدترین جگہ کون سی. جبریل امین نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ, میں بھی اللہ سے پوچھ کے آتا ہوں اور تم کو بتاتا ہوں. جبریل امین یہ سوال کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں چلے گئے, واپس آئے اور واپس آ کر فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آج اللہ نے اس سوال کا جواب دینے کے لیے مجھے اتنا قریب بلایا, اتنا قریب بلایا کہ آج تک مجھے اللہ کا اتنا قرب حاصل نہیں ہوا, حتیٰ کہ میرے اور اللہ کے درمیان صرف 700 پردے باقی رہ گئے تھے, صرف 700 حجاب باقی رہ گئے تھے, اتنا اللہ مجھے قریب بلا لیا. اور پھر اس سوال کا جواب یہ دیا ہے کہ شر و بقاء الارض اسواقها, کہ دنیا کی سب سے بدترین جگہ یہ زمین کے بازار ہیں, وہ خیر و بقاء الارض مساجدها, اور دنیا کی سب سے بہترین جگہ جو ہے وہ مساجد ہے. تو اس بہترین جگہ میں, مسجد نبوی میں پوری عمر گزارنے کا عزم کر لیا. بظاہر کے عمل بڑے گراہ قدر نظر آتے ہیں, لیکن پیغمبر اسلام تشریف لے آئے, آپ کو بتایا گیا کہ یہ اس کا عزم ہے اور یہ اس کا عزم اور یہ اس کا ارادہ ہے. جب آپ یہ باتیں سن رہے تھے تو حدیث کے الفاظ ہے کہ فحمر وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پیغمبر اسلام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا. کانما فوقیا علی وجہ حب الرمان, لگتا تھا کہ سرخ انار پیغمبر اسلام کے چہرے پر نچوڑ دیا گیا, اتنا آپ کو غصہ ہے. حالانکہ یہ چہرہ وہ مبارک چہرہ ہے جس کے خلق حسنہ کی شہادت اللہ دے رہا ہے. فبما رحمت من اللہ لنت لهم انك على خلق عظیم, لیکن آج کیا وجہ ہے پیغمبر اسلام غصے میں آ گئے. بات ہی ایسی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں نوٹ کر لو, سب کو معلوم ہونی چاہیے وہ دو چیزیں, کہ انی اعلمکم باللہ واتقاکم باللہ, اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کو اور اللہ کے دین کو میں جانتا ہوں. واتقاکم باللہ, اور اس پوری کائنات میں سب سے بڑا پرہیزگار اور متقی, اللہ کا خوف رکھنے والا, اللہ کی خشیت رکھنے والا بھی میں ہوں. نہ مجھ سے زیادہ کوئی شخص اللہ کے دین کو جانتا ہے, اور نہ مجھ سے زیادہ کوئی شخص اللہ سے ڈرنے والا ہے اور تقوی اور پرہیزگاری رکھنے والا ہے. تو اس کا معنی یہ کہ معرفت اور علم میں بھی کوئی مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا, اور تقوی اور پرہیزگاری میں بھی کوئی مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا, چاہے جو چاہے یہ باتیں کرتے جاؤ, جس طرح چاہے ٹکرے مارتے جاؤ, کوئی مجھ سے سبقت نہیں جا سکتا. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ تم نے کیا عزم کر لی, کیا تم جانتے نہیں کہ میرا طریقہ کار کیا ہے, میری سنت کیا ہے؟ فرمایا کہ اما انا فاصلی وارقد, میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں, واصوم وافطر, روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں, متزوج النساء, میری بیویاں بھی ہیں, کچھ وقت گھر میں گزارتا ہوں اور کچھ وقت مساجد میں گزارتا ہوں, مسجد میں نمازیں پڑھتا ہوں. تو میں, یہ میرا تقسیم کار ہے, یہ میرے اوقات ہیں, یہ میری عبادات ہیں, یہ میرا نظام ہے, یہ میری سنت. تم نے یہ کیا عزم کر لیا, پوری پوری رات کی شب بیداری, زمانے بھر کے روزے اور پوری عمر کے مسجد کا اعتکاف, یہ کیا عزم؟ فرمایا کہ من راغب عن سنتی فلیس منی, میرا منہج اور میری سنت تمہارے سامنے واضح ہو چکی ہے, لہذا آج کے بعد اگر جس نے بھی میری اس سنت سے اعراض کیا اور تم نے اپنے عمل کو اپنائے رکھا, اپنے عزم پر تم قائم رہے, رات بھر عبادتیں کرتے رہے, زمانے بھر کے روزے رکھتے رہے, فلیس منی, تو میرے دین اور میری جماعت سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ بات کس سے کہہ رہے ہیں؟ تین صحابہ سے. صحابہ کا مقام بہت اونچا مقام ہے, کوئی معمولی مقام نہیں. ان اللہ نظر الى قلوب العباد فوجد قلب محمد من خير قلوب العباد فاستفاه لرسالته, اللہ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے بہترین دل پایا, تو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت اور اپنی رسالت کے لیے چن لیا. ثم نظر, پھر بندوں کے دلوں کو دیکھا, فوجد قلوب اصحابہ من خير قلوب العباد, تو پیغمبر کے صحابہ کے دلوں کو سب سے بہترین دل پایا, فاختارهم صحبت نبی, یہی تو پیغمبر کے صحابہ کو اپنے پیغمبر کی صحبت کے لیے چن لیا. اتنی برگزیدہ جماعت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, والذی نفس محمد بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذهب لما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، پر میرا کوئی صحابی ایک پاؤ کھجورے خرچ کر دے تو احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے اللہ تمہیں وہ ثواب نہیں دے گا جو میرے ایک صحابی کو ایک پاؤ کھجورے خرچ کرنے پر عطا فرماتے. اتنا فرق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لن تمس النار عین رأت، نے اس آنکھ کو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی جس آنکھ نے ایمان کی حالت میں میرا دیدار کر لیا. یہ صحابہ کا مقام ہے، اور یہ صحابہ کا عزم، رات بھر کی عبادت کا عزم، زمانے بھر کے روزوں کا عزم، عمر بھر کے مسجد کے اعتکاف کا عزم. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اپنے اس طریقے پر قائم رہو گے، میرے طریقے کو چھوڑ دو گے، میری سنت کو چھوڑ دو گے، تو میری اس جماعت سے اور میرے اس دین سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ ہے ایک حدیث جو میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کر دی. اس کے نتائج پر آپ غور کیجئے، یہ بات واضح ہوگی کہ میرے دوست اور بھائیو، آپ کی نیکیاں زمین پر رکھنے سے آسمانوں کو چھونے لگے، لیکن وہ پیغمبر اسلام کے منحج اور آپ کے طریقے کے خلاف ہو تو واللہ ان میں کوئی خیر و برکت نہیں، اللہ تعالیٰ کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا. ایک دوسری حدیث سن لیجیے تاکہ تقابل کرنے میں آسانی ہو. من توضا کما امیرا ثم صلى كما امر غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے وضو کیا میرے طریقے کے مطابق اور پھر نماز پڑھی میرے طریقے کے مطابق، ایک بار کا وضو اور ایک بار کی نماز، لیکن شرط ساتھ کیا، مقید کس چیز سے کیا، اپنے طریقے سے وضو کیا تو میرے طریقے سے، نماز پڑھی تو میرے طریقے سے، تو اللہ اس کو کیا دے گا؟ فرمایا کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نماز کی برکت سے اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. ایک طرف پوری رات کی شب بیداری ہے، زندگی بھر 50 سال جیے، 60 سال جیے، 100 سال جیے، رات کی تہجد ہے، نفل ہے، پوری رات کی عبادتیں ہیں، زمانے بھر کے روزے ہیں، عمر بھر کی مسجد کا اعتکاف ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کئی اعمال کی موجودگی میں نہ تو تمہارا میری جماعت سے تعلق ہوگا نہ میرے دین سے تعلق ہوگا. اور یہ بات بھی صحابہ سے کہی، اور ایک طرف عام فرما دیا، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، عربی ہو یا اجمی ہو، کسی بھی کائنات کے کسی بھی شعبے کا رہنے والا ہو، عامر ہو، مامور ہو، آجر ہو، اجیر ہو، مستاجر ہو، عالم ہو یا عامی ہو، ایک بار وضو کر لے میرے طریقے سے اور ایک بار نماز پڑھ لے میرے طریقے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. ابھی آپ نے سنا نہیں مولانا سے کہ دو نمازوں کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں تو یہ دو نمازیں ان کا کفارہ بن جاتی ہیں، اس لیے کہ نماز میں اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے کہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، گناہوں کو دھو ڈالتی ہے. لیکن میرے دوست اور بھائیوں، فرق آپ کے سامنے واضح ہو چکا. تقابل آپ کیجیے گا ان احادیث کو سامنے رکھ کے کہ ہمارے اعمال کی قبولیت کی اساس کیا ہے اور اعمال کی قبولیت کی بنیاد کیا ہے. یہ بات نہیں ہے، شریعت یہ نہیں چاہتی کہ آپ اپنے عمل کی گاڑی کو چوتھے گیئر پہ ڈال کے بھاگنا شروع کر دیں کہ جی 120 کی اسپیڈ سے عمل ہو رہا ہے، بڑا عمل کر رہے ہیں، بڑی محنت ہو رہی ہے، بڑی ریاستیں ہو رہی ہیں. نہیں، یہ بات سوچو، طے کرو اور غور کرو کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں ان اعمال کی اللہ کے دربار میں پذیرائی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ سوچو کہ عمل کی پذیرائی اللہ کے دربار میں کیسے ممکن ہے، عمل کی قبولیت اللہ کے دربار میں کیسے ممکن ہے. اس کے لیے بنیادیں فراہم کر دیں. سب سے بڑا ستون اور بنیاد جو ہے وہ توحید باری تعالیٰ ہے. اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام کی سنت، پیغمبر علیہ السلام کا منحج، پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ، یہ سب سے بڑی چیز ہے. اس لیے سلمان فارسی پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص پیدا ہوتے ہی بیت اللہ میں داخل ہو جائے، حجر اسود کے پاس اس کو جگہ مل جائے، وہاں کھڑے ہو کے نمازیں شروع کر دے حجر اسود کے پاس، کتنی بڑی نیکی، اور پوری زندگی وہیں گزار دے حتیٰ کہ اس کا جنازہ وہاں سے برآمد ہو. اس نے باہر کی دنیا دیکھی ہی نہیں، بازار دیکھی ہی نہیں، پیدا ہوتی ہی بیت اللہ میں داخل ہو گیا اور تا دم مرگ وہاں موجود رہا، حجر اسود کے پاس بیت اللہ کے زیر سایہ پوری زندگی نماز پڑھتا رہا. فرماتے ہیں کہ میری یہ گواہی ہے کہ قیامت کے دن وہ پیغمبر اسلام کے جھنڈے تلے نہیں بلکہ اہل بدعت کے جھنڈے کے پیچھے کھڑا ہوگا، کیونکہ جو عمل تم نے کیا ہے یہ عمل پیغمبر اسلام نے نہیں کیا، یہ پیغمبر اسلام کے منحج اور آپ کے طریقے کے خلاف ہے. گو بیت اللہ کی عبادت بڑی اس کی برگزیدگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بیت اللہ کی ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر، حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یات الحجر یوم القیامہ، یہ پتھر قیامت کے دن آئے گا وَلَهُ لِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، اس کی زبان لگی ہوگی، اس زبان سے باتیں کرے گا، وَعَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، دو آنکھیں ہوں گی، آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا، میدان محشر میں یہ پتھر گھوم رہا ہوگا، اور فرمایا کہ ہر اس شخص کو پہچانے گا جس نے اس کو بوسا دیا، اور اس کو لائے گا اور اس کی سفارش کرے گا اور اللہ اس کو معاف کر دے گا. حجرِ اسود کے سائے تلے پوری زندگی گزار دی. فرماتے ہیں کہ میری یہ شہادت کہ قیامت کے دن یہ شخص اہل بدعت کے جھنڈے تلے ہوں. خطبہ جمعہ میں آپ نے مولانا کی بات سنی، بہت ہی وزنی بات ہے، اس پر غور کرو میرے بھائیو، دل غور کرو. امام شافعی کا قول ہے یہ در حقیقت جو مولانا نے فرمایا. امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ تم کسی شخص کو دیکھو جو ہواؤں میں اڑتا ہو اور گرے نہ، اور پانی پر چلے اور بھیگے نہ، اور آگ کے انگاروں پر چلے اور جلے نہ، تو لا تغتر روح امر ہی، تو اسے دھوکہ نہ کھانا، کہنا شروع کر دیں بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ تو بڑا حضرت ہے، یہ فضاؤں میں چل رہا ہے اور آگ کے انگاروں پر چل رہا ہے اور پانی میں چلتا ہے، اللہ والے ایسے کرتب دکھاتے ہیں؟ یہ شوق تھا بازی اللہ والوں کو زیب دیتی ہے ہر کس میں. تو فرماتے ہیں کہ اس شخص پر دھوکہ نہ کھانا، حتی تعرض امرہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ اس کے معاملات کو، اس کی نمازوں کو، اس کے تصرفات کو، اس کے اخلاق کو پیغمبر علیہ السلام کی سنت پر پیش کرو. قابل اعتبار یہ چیزیں نہیں ہیں فضا میں اڑنے کی اور پانی میں چلنے کی اور آگ میں چلنے کی، بلکہ جو قابل اعتبار چیز ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت اور آپ کے منہج پر عمل کون کرتا ہے. اور میں تو اس قول پر اضافہ کرتا ہوں مولانا سے معذرت کے ساتھ کہ امام شافعی نے فرمایا کہ اس پر دھوکہ نہ کھانا جب تک اس کے معاملے کو اللہ کے پیغمبر کی سنت پر پیش نہ کر دے. میں اس پر یہ اضافہ کرتا ہوں کہ اس کے معاملے کو اللہ کے پیغمبر کی سنت پر پیش کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ والوں کا یہ کام ہے کہ لوگوں کو یہ کرتب دکھائیں. اللہ والوں کا کام نمازیں پڑھنا، اللہ والوں کا کام اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی توحید کا تحقق اور پیغمبر اسلام کی سنت اور پیغمبر اسلام کے منہج میں وہ مکمل ڈوبے ہوتے ہیں. ان کا ہر عمل پیغمبر اسلام کے منہج کا آئینہ دار ہوتا ہے، ان کی ہر حرکت ہر تصرف پیغمبر اسلام کی سنت سے مستفاد ہوتی. اصل چیز یہ ہے، اصل منہج یہ ہے. تو میرے دوست اور بھائیو، بات کہاں سے چلی تھی کہ نمازوں کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے، لیکن پیغمبر اسلام کی حدیث کو سامنے رکھو کہ بعض لوگ 60 سال کے نمازی ہوں گے اور ان کی کوئی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا، وجہ کیا ہے؟ وجوہات کچھ میں نے بیان کر دی، کچھ وجوہات اور بھی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی بیان کی جائے گی آج شام کے پروگرام میں، انشاءاللہ کر دیں گے. اللہ رب العزت ہم کو صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنی میں ہمیں توحید و سنت کا فہم عطا فرمائے. اللہ ہم کو موحد بنائے اور ہم کو پیغمبر اسلام کی سنت پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ہمیشہ سامنے رکھے. پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا، ما ترکت من شیء یقربکم الی الجنہ الا وقد حدثتکم بہ، کیا لوگو، ہر وہ عمل، ہر وہ نیکی جو تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہو وہ میں نے بیان کر دی ہے. لہذا کہ جنت چاہیے تو تمہیں صرف پیغمبر اسلام کے بیان اور پیغمبر اسلام کے بیان کردہ نیکیوں پر اکتفا کرنی پڑے، اور اگر کچھ اور چاہیے تو پھر آپ کی مرضی جو چاہے کرتے پھرے. اللہ ہم کو صحیح معنی میں تمسک بھی سننا کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کے زیر سایہ اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کے عقیدے پر اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.